حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود يا محمد وعلى آله. پروردگار عالم نے اپنی تمام مخلوقات کو ایک خاص ہدف اور ایک خاص مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے خلق فرمایا ہے, اور اس کا نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ ترقی تدریجاً اور اپنی مدت کے ساتھ ساتھ حاصل ہوتی رہتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مخلوقات اپنی جگہ کے اوپر رکی رہیں گی. بظاہر ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ شاید کمال سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, شاید خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے, لیکن جو نتیجہ کار ہے کسی بھی چیز کا انجام ہے وہ یہ کہ بالآخر کمال تک پہنچ جائیں گے, بالآخر کمال تک فائز ہو جائیں گے. جیسے خود ہماری دنیا جس کے اندر میں اور آپ زندگی گزار, جب سے یہاں پر انسان نے آنا شروع کیا اور کمال کے راستے کے اوپر چلنا شروع کیا تو مختلف سفر طے کیے ہیں اس نے. اگر کوئی انسان تاریخ میں سے صرف فرعون کے واقعے کو نکال کر دیکھے تو اسے لگے گا انسان بہت مست تھا, ظالم چھایا ہوا تھا, ظلم کا نظام چھایا ہوا تھا, کروڑوں لوگ اس ظلم کے نظام کے تحت پس رہے تھے, اور اس کو لگے گا جیسے یہ انسانیت کا پست ترین مقام تھا. اگر کوئی اس سے پہلے سے موازنہ کرے, مثال کے طور پر اس زمان کا اپنا موازنہ کرے حضرت نوح علیہ السلام سے, تو کہے گا پھر حضرت نوح کا زمانہ قدرے بہتر تھا, فرعون کا زمانہ اسے بہت برا لگے گا. لیکن اگر وہ یہ دیکھیں کہ اس فرعون کے نظام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے قوم بنی اسرائیل کو فضیلتیں دلوا دی, تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ یہ جو برائی آ جاتی ہے یہ برائی بھی بالآخر اپنے بعد کوئی اچھائی لے کر آنے والی ہوتی ہے. اب اللہ کا نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے کہ ایک دور کے اندر ایک اچھائی آتی ہے, اگلے دور میں جو اچھائی آتی ہے وہ پچھلی اچھائی سے زیادہ بڑی اچھائی ہوتی ہے, لیکن اس اچھائی کے بعد پھر کوئی برائی کا دور آتا ہے, اور یہ جو برائی آتی ہے یہ پچھلی برائی سے زیادہ بری برائی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ایک اچھائی میں آنا ہوتا ہے جو پچھلی اچھائی سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ایک اچھائی ایک برائی اور ایک اچھائی اور ایک برائی کے ساتھ ساتھ اچھائی آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے, یہاں تک کہ اس مخلوق نے کمال پر فائز ہو جانا ہے. اس وقت جب پروردگار عالم کی آخری حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, لیکن اسی قانون کے تحت ان کی تشریف آوری سے پہلے بدترین برائی حاکم ہوگی اور ان کے بعد سب سے اچھی اچھائی حاکم ہو جائے گی. بالکل ایسے جیسے ختمی مرتبت کے آنے سے پہلے پورے مکہ کے اوپر بت پرستی نافذ تھی, پورے جزیر نما عرب کے اوپر جہالت نافذ تھی, حتیٰ عیسائیت کا پیغام جو رسول خدا کی آمد سے پہلے 600 سال پہلے تقریباً حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے, وہ عیسائیت کا پیغام قرون وسطیٰ کی ظالمانہ حکومتوں میں تبدیل ہو چکا تھا. جب آپ غور فرمائیں اس دور کو جس دور میں نبی اکرم تشریف لائے ہیں تو پوری دنیا کو گمراہی میں پائیں گے, اور اس دور کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے گا کہ گمراہی کا اس سے برا وقت کیا آئے گا. تقریباً یہی حالت ہوگی اس وقت سے پہلے جب مولا تشریف لائیں گے, کہ اگر کوئی اس دور کو دیکھے جو مولا کی تشریف آوری سے پہلے کا دور ہے تو یوں سمجھے گا جیسے یہاں اچھائی اب کبھی نہیں آ سکتی. تمام چیزوں کو اسی دو انداز سے دیکھا جا سکتا ہے. یعنی دیکھنے کا ایک انداز یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے یہ دیکھو یہ برائی ہے جو حاکم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور دوسرا انداز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ برائی ہے جو حاکم ہو رہی ہے لیکن اس کے پیچھے اچھائی کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں, مجھے یاد ہے کم سے کم ہم اپنے بچپن میں یہ سنتے تھے روایات کہ مولا تشریف لائیں گے پوری دنیا پر ایک حکومت ہوگی. اس زمانے میں پوری دنیا پر ایک حکومت زیادہ سے زیادہ ایک خواب تھا. دنیا کے فاصلے بہت زیادہ تھے, دوریاں بہت زیادہ تھیں, رابطے بہت مشکل تھے. یعنی اس زمانے میں اگر کوئی چاہتا تھا کہ دنیا کے کسی دوسرے کونے پہ رابطہ کرے, وسائل میں تحاشا خرچ کرنے پڑتے تھے, بہت مشکلات اٹھانی پڑتی تھی. صرف 30 سال کے اندر یہ سارا کا سارا منظر تبدیل ہو گیا, اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پوری دنیا ایک حکومت کے تحت آنے کے لیے اس وقت تیار ہوتی چلی جا رہی. لیکن اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑی, اس قیمت کو ہم دیکھ پا رہے ہیں, اس اصل کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. قیمت جو ادا کرنی پڑی وہ یہ کہ پوری زندگی کے اوپر ہمارے یہ ظلم کا نظام چھا گیا, اور گزشتہ زمانوں کے مقابلے میں یہ ظالمانہ نظام زیادہ بری طریقے سے چھایا ہے. اب دیکھیں گزشتہ زمانے کے اندر بھی ظلم تھا, فرعون, نمرود, رسول خدا کے دور میں کفار مکہ, یہ تمام ظلم کی جڑیں تھیں. لیکن اس زمانے میں آسانی بھی تھی. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نظام فرعون کے تحت زندگی گزارتے ہوئے ایک موقع پہ احساس کرتے ہیں کہ انہیں ہجرت کرنا چاہیے, تو وہ ہجرت کر دیتے. ہجرت کر کے فلسطین پہنچتے ہیں تو اب یہاں نہ فرعون ہے نہ فرعون کا نظام ہے, معاملہ ختم ہو چکا. نجوت من القوم الظالمین, اب تم نے فرعون کے ظلم سے نجات حاصل کر لی. رسول خدا مکے میں تشریف فرماتے ہیں, 13 سال وہاں پہ تبلیغ کرتے ہیں, ایک موقع پہ دیکھتے ہیں کہ حالات انتہائی خراب ہوتے ہیں, ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آتے ہیں, معاملہ ختم ہو گیا. کفار مکہ نے جد و جہد تھی, وہاں پر بھی نبی اکرم کو تنگ کرنے کی کوشش کی, لیکن بہرحال نبی اکرم ہجرت کرنے کے بعد ایک نسبتاً پرامن جگہ پہ پہنچ گئے. آج کے نظام میں ظلم کی طاقت آپ سمجھ رہے ہیں, ہجرت کا کوئی امکان نہیں ہے. یہاں کہاں ہجرت کر کے جائیں گے, کس جگہ جا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ پوری دنیا کے اندر ایک حکومت رہ جاتی ہے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم کے نظام کی حاکمیت نہیں ہے, گارنٹی سے بھی کہہ سکتے ہیں, اور وہ جمہوری اسلامی ایران کی مختصر حکومت. ورنہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی چپے کے اندر چلے جائیے, اب ظلم کے نظام سے سوائے ٹکرانے کے کوئی راستہ نہیں ہے. پہلے اگر کوئی سوچتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے اس جگہ پہ ظلم ہے, ہم کسی اور جگہ چلے جائیں گے, اب یہ داستان نہیں ہے. اب تو ان کی دخالت اتنی دخالت ہے کہ آپ کی زندگی کے ذاتی ترین اوقات میں بھی وہ ہیں جو حکم کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. یہ سارے وسائل جو آسائش کے وسائل ہیں, درحقیقت ایک لحاظ سے ہماری زندگیوں میں ظلم کے نظام کو نافذ کر دینے کے وسائل بھی بن گئے. مثال کے طور پر اسی انٹرنیٹ کو لے لیجیے, اسی ڈش انٹینا کے ذریعے آنے والے سیٹلائٹ چینلز کو لے لیجیے, اور انہیں حتیٰ موبائل فونز کو لے لیجیے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب شیطان کے آلے کان ہیں, سب کو پھینک دینا چاہیے. ایک معاملہ پیغام کا ہے, کیا پیغام اس کے اوپر ریسیو کر رہے ہیں آپ. ایک معاملہ خود چیز کا ہے, چیز بری نہیں ہوتی ہے, چیز ایسے ہی ہے جیسے ایک چاقو ہوتا ہے. یہ تمام وسائل چاقو سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. آپ کی مرضی, آپ چاقو کو کس جگہ پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ چاقو کو اچھائی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں یا برائی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلو, دوست احباب کی موبائلز کے اندر کچھ رنگ ٹونز ہوتی ہیں. اچھا لگتا ہے ایک مومن کے ہاتھ میں ایسی رنگز بجیں جو مثال کے طور پر مغربی ممالک کی میوزک ہو. اچھا لگتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کی میوزک, اس کی جو آوازیں آئیں اس کے موبائل سے وہ ایسی ہوں جس کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ذات سے. ہے صاحب ایمان ہے, الحمدللہ مومن آدمی ہے, نماز پڑھتا ہے, اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے, اس مسئلے میں توجہ نہیں کرتا, تھوڑا سا توجہ دے. اگر ہم ناگزیر ہیں کہ ہم نے ظاہر موبائل رکھنا ہے, اپنی وسائل کی غربت کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے, اس کو بھی اپنے رنگ میں کیوں نہ ڈھال لیں. زیادہ بچوں کی بعض اوقات دیکھتا ہوں ہاتھوں کے اندر عجیب و غریب تصویروں کے موبائلز ہوتے ہیں. ظلم کا نظام اتنی شدت کے ساتھ حاکم ہوا ہے, تعلیمی نظام سب سے زیادہ خراب کیا اس نے. ہم نہیں سمجھ پا رہے. میں نے عرض کیا تھا ایک موقع پہ آپ کی خدمت میں, ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہمیں اپنے امام کی نصرت کے لیے یہ کرنا ہے, بچے کو مثال کے طور پر دعائے سلامتی امام زمانہ آتی ہو, بچے کو زیارت وارثہ آتی ہو. ابھی ہم سمجھ رہے ہیں صرف رٹانا ہمارا کام ہے. یہ رٹانا ہمارا کام نہیں ہے, اس سے بڑھ کر صفات کے اندر مقابلے کی صفات دینا یہ ہمارا کام ہے. ابھی باتیں ہوئیں, کتنی باتیں ہوئیں آپ کے سامنے کہ ظلم اپنے نظام کو نافذ کرتا ہے فحشا کے ذریعے سے, ظلم اپنے نظام کو نافذ کرتا ہے ہوا و ہوس کے ذریعے سے, آپ کے اور ہمارے بچے اسی پیغام کی زد میں, جس کی زد میں ہم نہیں بچ پا رہے. بچے کہاں سے بچیں گے؟ بچے بھی اسی پیغام کی زد میں ہیں جس کی زد میں ہم بڑے نہیں بچ پا رہے ہیں. بڑوں کو دیکھیں, ڈھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بچے بےچارے بہت مظلوم ہیں. ہم تو اب کچھ مثال کے طور پر 30 سال کی عمر یا بڑی عمر میں آ کر ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا کہ بھائی ظلم کا ایک نظام ہے جو ظلم کا نظام حملہ کر رہا ہے. اس بےچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ 4 سال یا 3 سال 3.5 سال کی عمر میں یہ کسی اسکول کے اندر جاتا ہے, وہاں سے جو اس کے اوپر حملہ شروع ہوتا ہے ظلم کے نظام کا مختلف طریقوں سے, تو یہ بےچارا جھیلتا جوانی کی حد میں پہنچتا ہے. اس وقت تک ٹھیک ٹھاک گمراہی کے راستے پہ چل چکا ہوتا ہے. اب جا کر اس کو پتا چلتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی چیز ہے جو غلط بھی ہو گئی ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو بچائیں. ہمارا کام صرف اتنا نہیں کہ ہم ان کو یہ سکھائیں کہ دعا کیا ہوتی ہے. ہمارا کام یہ بھی ہے کہ بتائیں ظلم نظام عمل کیسے کر رہا ہے, کیا گڑبڑ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. ابھی ہم لوگ بچوں کو چاہ رہے ہیں مصلحتیں سمجھے بغیر کچھ کر لیں. مثلا ہم اپنے بچوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اگر ہم ہوشیار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیٹا ٹی وی مت دیکھو. اب اس کو ہمیں سمجھانا پڑے گا ایک خاص عمر میں کم از کم آنے کے بعد کہ یہ جو ٹی وی ہے اس میں برائی کیا ہے. اگر ہم صرف یہ کہتے رہے مت دیکھو کیوں نہیں دیکھے گا؟ اس کے سارے کلاس فیلوز دیکھ رہے ہیں, سارا معاشرہ دیکھ رہا ہے, تو وہ الٹا ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا کہ مجھے کیوں کہہ لیں گے مت دیکھو. اسی طریقے سے تمام اور چیزوں کا معاملہ ہے. بچوں کو کنوینس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. سب سے بڑی چیز جو اس وقت بچوں کے لیے مشکل بن گئی ہے, مجھے کہ بڑوں کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تو پھر شاید کہیں بھی کوئی والدین ٹائم دے پاتے ہوں, مغربی ممالک کے اندر تو آبے کا آبا اس وجہ سے بگڑا ہوا ہے کہ وہاں پر تو ٹائم ہے ہی نہیں. لہذا بڑے بڑے لطیفے اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں, بڑی بڑی کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ بچے کس طریقے سے اپنے والدین کی محبتوں سے محروم ہیں. اب ہم لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ اب ہم لوگ اس نظام پر آہستہ آہستہ بیٹھ رہے ہیں جس پر وہ تھک چکے ہیں, جس پہ وہ تھک کے مر چکے ہیں. اب ہمیں اس نظام کے اوپر چڑھا رہے ہیں. ہم کیوں یہ ظلم کریں؟ بچوں کو ٹائم دیجیے, ان کے ساتھ وقت نکالیے. آپ اپنی زندگی کے اندر اگر ان کو وقت نہیں دے پائے تو اس کے بعد خدا نہ کرے یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے, پھر کیا بچا میرے اور آپ کے لیے؟ عملی زندگی کے اندر آئیے. فرض کیجیے ہم نے اتنی باتیں کی حجت خدا کی نصرت کے لیے, آپ نے اپنی زندگی لگا دی, آپ نے اپنی دولت لگا دی, سب کچھ کر دیا, آپ کے بچے نعوذ باللہ خدا نہ کرے نہیں بن پائے حجت خدا کے ناصر, پھر شرمندگی. اس سے بڑھ کے شرمندگی اور کیا اٹھانی پڑے گی؟ وقت نکالیے اپنے بچوں کے ساتھ, ان کے اوپر وقت دیجیے, انہیں سمجھانے کی کوشش کیجیے یہ نظام کیا نظام ہے, کس کی بات کر رہے ہیں ہم, کس کی سلامتی کا ذکر ہو رہا ہے, تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں ہمیں بچوں کو کنوینس کرنی پڑیں گی. اور اس کے لیے کیا ہے, سادہ ترین زبان کے اندر بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ امام تشریف لائیں گے. اب یہاں پر ایک اور چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نظام کو روکنے کے لیے جو ظلم کا نظام بنایا اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ دو تین چیزیں رکھی ہیں. ایک تو انسانوں کے اندر فحشا کو فروغ دیا, پھر رقابت ڈال دی کہ وہ اس رقابت کے اندر پیسے رہیں, پھر آخری بات جو عرض ہوئی تھی مجھے کہ ظلم نے اپنا اقداری نظام بنا دیا, ظلم نے اپنی ثقافت بنا دی. اس ثقافت کے اندر کچھ چیزوں کو ایسا قبول کروا دیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری بات کہنے کے قابل ہی نہ رہے. ان میں سے جن چیزوں کو انہوں نے رائج کر دیا, لوگوں کی ذہنوں کے اوپر حاکم کر دیا, اس کے مقابلے میں کوئی کہنے کے قابل نہ رہے, غلط آزادی کا مفہوم. اگر پچھلے زمانوں کے اندر بتوں کے نام حبل اللات اور عزا تھے, شاید آج کے زمانے کے ایک بت کا نام آزادی ہے. غلط مفہوم آزادی کا. اب وہ غلط مفہوم کیا ہے, ظلم کے نظام نے کیوں رکھا ہے, ہمیں اس سے کیسے مقابلہ کرنا ہوگا, چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بعض اوقات کیا ہوتا ہے دو چیزیں بالکل شبیہ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے, لیکن ایک مثال کے طور پر سونے کی ہوتی ہے اور دوسرے تانبے کی, بالکل ایک جیسی ہیں, دیکھنے والا دھوکہ کھا جائے گا. آپ اور میں اگر جواہر شناس نہ ہوں تو پتھر اور ہیرے میں تشخیص نہیں دے سکتے. ہم اور آپ چیز پہچاننے والا ہوں تو تشخیص نہیں دے سکتے. بالکل یہی کام فکروں کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک فکر پیش کی جاتی ہے, چونکہ افراد امیر نہیں ہیں, فکروں کے سمجھنے والے نہیں ہیں, ان کو پرکھنے والے نہیں ہیں, دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. دو بالکل مختلف چیزیں ہوتی ہیں لیکن لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی اس وقت یہاں پر بیٹھے بیٹھے ہم اور آپ سے کوئی کہے انسانی حقوق ہیومن رائٹس, کوئی ہے جو کہے گا میں انسانی حقوق کا معتقد نہیں ہوں؟ سب کہیں گے انسانی حقوق کے معتقد. یعنی اگر میں آپ سے کہہ بھی دوں کہ بھائی ہم انسانی حقوق کے معتقد نہیں ہیں تو آپ مجھ سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے اسلام میں تو حقوق کی بتحاشا لسٹ ہے, حقوق بھرے پڑے اور حقوق اللہ تو بخش دیے جائیں گے لیکن حقوق الناس بخشے نہیں جاتے, یہ وہی انسانی حقوق ہیں. بالکل غلط بات ہے, قطعاً اس کا کوئی تعلق انسانی حقوق سے نہیں ہے جو مغرب کی دنیا کہہ رہی ہے. ان کا انسانی حقوق کا تصور ہی کچھ اور ہے, ہمارے یہاں انسانی حقوق کا تصور ہی کچھ اور ہے. دو علیحدہ گفتگو ہیں جس کو مکس اپ کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ آزادی, ایک دفعہ ہم کہتے ہیں آزادی. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں امیر المومنین کو قائد الحر المحجلین, دنیا کے آزاد انسانوں کا قائد. ایک دفعہ وہ کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے. ارے یہ دونوں آزادیاں ایک ہی ہیں, ان دونوں آزادیوں میں کیا فرق ہے؟ وہ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں, ہم کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ مثلا روایتوں کے اندر ایک جملہ ملا, وہ یہ کہ اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے, کسی کے غلام مت بنو. یہ کون سی آزادی ہے؟ دوسری طرف سے وہ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں انسانیت آزاد ہو جائے, وہ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ دونوں کے فریمز بالکل مختلف ہیں, دونوں کی فاؤنڈیشنز بالکل مختلف ہیں. اب دیکھیے ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے کسی بھی فکر کی, اور ہماری بنیاد کیا ہوتی ہے کسی بھی فکر کی. جب ہم کوئی بھی بات کہتے ہیں تو کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں جو ایکسیپٹڈ ہیں, پھر ہم بار بار تکرار نہیں کرتے ان تمام بنیادی باتوں کی. مثال کے طور پر آپ کے اور ہمارے دین کے اندر اصول دین ہیں, طے شدہ اصول, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. جو بھی بات کہی جائے گی وہ ان اصول دین کے اوپر رکھتے ہوئے کہی جائے گی. ہم اور آپ نے کہا حقوق, جیسے ہم کہتے ہیں حقوق, سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ دیکھیں حقوق کی بات ہوئی, رائٹس, پہلا رائٹ کس کا ہے؟ چوتھے امام کے رسالے حقوق کا مطالعہ فرمائیے, نہیں موقع ملا آپ کو اب تک, ایک دفعہ مطالعہ کر لیجیے. چوتھے امام کا رسالہ حقوق آغاز ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہے, پہلی لائن پر لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا, سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے انسانوں کے اوپر, بندگی کرے انسان. ہمارے حق کی داستان کہاں سے شروع ہوئی؟ توحید سے. ہم نے کہا بھائی ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ ایک ہے, ہم اس کے بندے ہیں. پہلا حق کون سا ہماری گردن پر ہے؟ اللہ کا حق ہے. اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق ہے کہ ہم بندگی کریں. جب ہم اس کی بندگی کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیں کمال پہ پہنچا دے گا. اس کمال پر پہنچنے کے لیے اور بندگی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اللہ کی بندگی میں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا. بس ہمارے یہاں حق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے یہاں حق ہے خدا کا جس کو ہم نے ادا کرنا ہے, اس حق کے سائے میں باقی سارے حق بن جائیں گے. مثال کے طور پر میرے اوپر ایک حق ہے, میرے اپنے نفس کا, میرے اپنے نفس کا بھی ایک حق ہے میرے اوپر. وہ کیا حق ہے؟ میں اس نفس کو گمراہ نہ کروں, اللہ نے مجھے امانت دی ہے, میں اس کو خراب نہ کروں. اولاد کا حق ہے, یہ کس کے حق کے سائے میں ڈیفائن ہوگا؟ یہ بھی اللہ کے حق کے سائے میں, یہ بھی اللہ کی امانت ہے, اسے خراب نہ کروں. مال کے اوپر حق, ہمسایوں کا حق, ساتھ بیٹھنے والوں کا حق. امام نے پوری فہرست دے دی کہ تمہاری زندگی میں یہی حق ہیں جو تمہیں ادا کرنے. یہ تمام حقوق کہاں سے نکل رہے ہیں؟ اسی خدا سے. اس خدا کے سائے میں سارے حقوق بنیں گے. یہ ہمارے حقوق ہیں جو ہم رائٹس کہتے ہیں. اب آئیے ان کے حقوق. صاحب ان سے پوچھئے آپ کے حق کیا ہیں, آپ کا پہلا حق کیا ہے؟ کہتے ہیں انسان آزاد ہے. ہم کہیں گے ہاں, ہم بھی کہہ رہے ہیں انسان آزاد ہے. کہتے ہیں اس کا حق ہے, ہم کہیں گے ہم بھی حق ہے. اب اس سے پوچھئے حق کا کرنا کیا ہے؟ حق کا ہے عیاشی کرنے کے لیے, یہ حق ہے. حق ہے تو کیا ہے؟ حق ہے تو یہ کہ یہ کیسے بھی کپڑے پہن کر نکلے آپ اسے مت کہیے اس نے کیا پہنا ہوا ہے, یہ اس کا حق ہے. اس کا حق ہے کہ یہ شراب پینا چاہے تو شراب پیے, نہیں پینا چاہے تو نہ پیے. اچھا اور کیا حق ہے؟ اس کا حق ہے کہ یہ جتنا کمانا چاہتا ہے کمائے, چلیے جتنی عیاشیاں کرنا چاہتا ہے کرے. اور کیا حق ہے؟ جتنے حقوق گنوائے گا سب حیوانی حقوق, سب جانوروں کے حقوق گنوائے گا. اب بتائیے یہ وہی حقوق ہے جو ہم کہہ رہے تھے؟ لفظ بالکل ہو بہ ہو وہی لفظ ہے, انسانی حقوق. انسانی حقوق میں یہاں کے مقابلے میں یہاں کھوکھلے ڈبے سے زیادہ کچھ نہیں ہے جس کو بجا بجا کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. تو کب انسانی حقوق ہیں؟ تو جانوروں کے حقوق ہیں. یہ ان انسانی حقوق کو بھی ان کو دے گا جو ظلم کے نظام میں ہیں. یہ انسانی حقوق بھی جو جانوروں والے تھے ان کو نہیں دے گا جو اس کے نظام میں نہیں ہے. ان کو نہیں دے گا. اب دیکھیے مثال کی بات, مثال یہ بھائی انسان کا حق ہے, انسان کا حق ہے کہ وہ آزاد ہو. آزاد ہو تو کیا کرے؟ آزاد ہو تو جو چاہے کرے. جو چاہے کرے کیا مطلب؟ بھائی اگر یہ نائٹ کلب میں جانا چاہتا ہے تو آپ پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ شراب پینا چاہتا ہے آپ پابندی مت لگائیے, اس کا حق ہے. اچھا اگر ایک مسلمان پردہ کرنا چاہے تو حق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, حق نہیں. وہ برہنہ گھومے اس کا حق ہے اور یہ پردہ کرے اس کا حق نہیں ہے. کیا داستان ہے یہ؟ آپ جہاز کے اندر بیٹھے, جہاز کے اندر بیٹھ کر آپ کہیں مجھے شراب پینی ہے, وہ دے گا آپ کو کہ شراب دے. آپ کہیں مجھے یہاں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے, اس کے اوپر آپ کو پکڑ لے گا کہ آپ کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں. امریکہ میں کیس چل رہا ہے ابھی بھی چند افراد کے اوپر کہ وہ اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے, کہا یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ پتہ نہیں عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. اور وہ دس دفعہ کہہ رہا ہے کہ میں کون سا ٹیررسٹ ہوں, میری تلاشی لے لو تم, میں نماز پڑھ رہا ہوں. کہہ رہے نہیں آپ یہ غلط ہے. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے, میں شراب پیوں, میں ڈانس کروں, یہ میرا حق ہے, اور میں نماز پڑھوں یہ میرا حق نہیں. یہ حق ہے. کون سے انسانی حقوق ہے؟ یہ کیا ہے؟ دھوکہ دے رہے. ان کو پتا ہے حق ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کی طبیعت میں پسندیدہ ہے. تو انہوں نے وہی لفظ لے لیا, اس لفظ کے سارے مفاہیم نیچے سے نکال دیے اور اس کی جگہ جتنے بھی حیوانی مفاہیم تھے وہ سب بھر دیے. اب دیکھیے پھر لوگوں کی وہی کیٹیگریز بن جائیں گی. ایک وہ کیٹیگری ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں گیا داستان ہو کیا رہی ہے, اسے کچھ نہیں معلوم. وہ کہتے ہیں حق ہے تو یہ بھی سامنے سے کہے گا کہ بات تو بری نہیں کہہ رہے, حق ہے بات تو بری نہیں ہے, اچھی ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے کھڑے ہو کر یہ بھی کہے گا کہ مولانا صاحب دیکھیے صحیح بات تو یہ کہ اسلامی ممالک میں حقوق اتنے نہیں ہیں جتنے ویسٹ میں, یہ بھی کہے گا. اب اسے کون سمجھائے کہ وہاں جو حق ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, جتنے حق وہاں پر ہیں وہ سارے حق اب یہاں پہ دیے جائیں گے. بلا وجہ میں نہیں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. کون کہہ رہا ہے بلا وجہ میں ہو رہا ہے؟ یقین فرمائیے شیڈیولز بنے ہوئے ہیں, شیڈیولز بنے ہوئے ہیں کہ یہ یہ ہونا ہے. ابھی آپ نے دیکھ رہا ہے پاکستان کے معاشرے کے اوپر, میڈیا کے اوپر شراب کے بارے میں ڈسکشن آنا شروع ہو گیا. دیکھ رہے ہیں میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یقین فرمائیے چند مہینے پہلے ایک جگہ بیٹھا تھا, شاید میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا, چند مہینے پہلے ایک جگہ بیٹھا تھا, ایک بیوروکریٹ نے مجھے خود بتایا کہ رہا مولانا صاحب اب یہ ڈسکشن آئے گا. بعض اوقات ہوتا ہے کسی کوئی ٹی وی پروڈیوسر پہلے سے بتا دیتا ہے اب یہ ڈسکشن آنے والا ہے, تو اس سے پوچھتا ہوں یہ کیسے تم یہ کیوں بتا رہے ہو یہ آنے والا ہے؟ کہتے طے شدہ ہے کہ آنے والا ہے, کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے, طے شدہ ہے کہ یہ روٹین. ان کا روٹین کیا ہے؟ ان کو نائٹ کلبس چاہیے اپنی حیوانیت کے لیے اس پاکستان کے اندر. اور نائٹ کلب کے لیے ان کو دو چیزوں کی عیاشی چاہیے, ایک جنسیات کی اور ایک شراب کی. جنسیات کی آزادی انہوں نے حقوق آرڈیننس کے ذریعے سے حاصل کی کہ کوئی منع کرنے والا پولیس میں جا کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کی داستان ہے جس کو ہم نے کئی دفعہ دہرا دیا کہ آپ اگر جائیں شکایت کریں تھانے کے اندر کہ بھائی یہ وہاں پر عیاشی کا انڈا چل رہا ہے, آپ کے پاس حق نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتے آپ. کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ چار شاہد لانے ہوں گے جو اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے یہ عمل ہوتے دیکھا ہے. پھر وہ آپ عدالت میں لے کے جائیے گا, عدالت میں جا کے کیس رجسٹر کروائیے گا, مجسٹریٹ سماعت کرے گا, پھر اس مجرم کو پکڑنے کی کوشش کی جائے گی. اس وقت تک وہ ان کے خیال میں بیٹھا ہے. اور آپ جو جائیں گے وہ چار گواہ جمع کر کے جائیں گے, اور وہ جب جائے گا تو وہ پتہ نہیں کس کس کو لے کے جائے گا عدالت کے اندر. انہوں نے اس کے ذریعے سے کور لے لیا ہے. اب اگلا قانون شراب نوشی پر, یہ سب کو نظر آ رہا ہے. یہ وہ آزادی ہے جس کا یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے, اس آزادی کو یہ طلب کرنا چاہ رہے تھے. البتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, یہ اپنی دانش میں بہت تیر مار لیں گے تو یہ دنیا کو فسق و فجور سے بھر لیں گے, زیادہ زیادہ کام یہ کریں گے, کچھ نہیں ہوگا. صرف مومن کے لیے امتحان بڑھ جائے گا, ورنہ یقین مانیے خود نشانیوں میں سے. ہمارا کام ہے اس سے لڑنا, ہمارا کام ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا. آپ اور ہم سب ذمہ دار ہوں گے اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. ہمیں اور آپ کو تو آواز اٹھانا ہی اٹھانا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں ان کی دکانیں چمک جائیں گی, دکانیں چمکیں گی, اپنی تباہی کو اپنے ہاتھوں سے نزدیک لے کر آ رہا ہے. اللہ کے قوانین ہیں, اللہ کا قانون. میں نے آپ کی شدت میں عرض کیا سورہ اسراء میں سے کہ جب بھی ہم ارادہ کرتے ہیں انہلکا قریتن, کسی قوم کو برباد کریں, امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا, تو اس کے مترفین کو یہ حکم کر دیتے ہیں کہ وہ فسق و فجور پھیلا دیں. فحق علیہ القول, تو ان کے اوپر ہمارا حکم آ جاتا ہے. فدمرناہا تدمیرا, تو ہم ان کی سینٹ بجا دیتے ہیں. یہ ہونا ہے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ویسے تو زندہ ہے, ابھی آپ کو اور مجھے چونکہ میڈیا کی گرپ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ویسے کیسے زندہ ہے. کچھ پڑھا ہے پیچھے جا کے دیکھیے, صرف 100 سال کے اندر کتنے لوگ مرے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں ہے. تمام میڈیا کے اوپر گرپ کی ہوئی ہے, کسی کی آواز نہ نکلے. ایک ایک ملک کے اندر 30-30 لاکھ آدمی مرے ہیں گزشتہ 15 سال کے اندر, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کتنے لوگ مر گئے. جب مر کھپ چکے ہوتے ہیں تب اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں اتنے مر گئے. میڈیا ان کے ہاتھ میں, طاقت ان کے ہاتھ میں, کب تک چلے گا یہ نظام؟ بس اجدان محترم خوب اچھی طریقے سے غور کیجیے گا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, آزادی سے بڑا بت انہوں نے کوئی نہیں بنایا ہوگا. جتنے کام کرنے آزادی کے نام پہ کر لو, جتنی مصیبتیں ڈھانی ہیں کسی قوم کے اوپر آزادی کے نام پہ ڈھاتے چلے جاؤ. اب آپ ذرا دیکھیے, سب کو معلوم ہے 20% آبادی کے پاس 80% دولت ہے. سب کو معلوم ہے کیا مطلب؟ اقوام متحدہ کے اسٹیٹسٹک سے لے کر فیڈرل گورنمنٹ آف امریکہ, وہاں سے لے کر پاکستان کی حکومت تک, سب کو پتا یہ معاشرتی ظلم ہو رہا ہے. یہ کس کے نام پہ ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ ظلم؟ آزادی کے نام پر. ہم آزاد ہیں, ہماری مرضی جتنا مرضی کمائیں. اب آپ پستے رہیے اور پستے رہیے, اور مقدر میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ آزادی کے نام پر پسیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں اب تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا, اس دہرانے کا اور چیخنے چلانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک لوگ اپنے اندر سے بیداری نہیں دکھائیں گے, جب تک آپ اور میں معمولی گلی کوچوں میں پھرنے والے یہ آگاہ نہیں ہوں گے, یہاں نظام تبدیل نہیں ہوگا. ظلم کا کوئی نظام تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک جب تک لوگ نہیں سمجھیں گے, لوگ آگاہ نہیں ہوں گے. آپ اور میں ہیں جو ان کی مارکیٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں, آپ اور میں ہیں جو ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو خریدتے ہیں. کون سی چیزوں کو؟ جن کو خریدنے کا ہمیں کوئی تعلق نہیں تھا. ہمارے پاس اپنے قوم کے بھوکے بہت پڑے ہوئے تھے, ہمارے پاس اپنے قوم کے لاچار اور بے سہارا لوگ پڑے ہوئے تھے, لیکن ہم ان کی عیاشیوں کو خریدتے ہیں, ہم ان کی مارکیٹ کا حصہ بنتے ہیں. اگر ہم ہوشیار ہوتے کتنی چیزوں کو ہم تبدیل کر دیتے. میں نے عرض کیا 10 دفعہ, کوئی میڈیا فحشا نہیں دکھاتا اگر لوگوں میں میڈیا میں فحشا دیکھنے کی خواہش نہیں ہوتی. اتنے لوگ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر سب کے سب لوگ یہ ٹیلی ویژن بند کر دیں, فرض کر لیجئے صرف معاشرے کے شرفا میں یہ موومنٹ چل جائے کہ ہم نے فحش نہیں دیکھنا ہے, پھر کیا آپ تصور کر رہے ہیں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ صرف ہم لوگوں کے ساتھ کیا مشکل ہے؟ وہ جو مولانا امیر المومنین نے خطبہ نمبر 50 کے اندر ارشاد فرمایا تھا, انہوں نے فرمایا تھا کہ باطل حق میں سے کچھ لیتا ہے اپنے باطل کو چھپانے کے لیے, اور حق باطل کی کچھ چیزوں کو لے لیتا ہے اپنی خواہشات کی وجہ سے. بس ہم اس میں پھنس گئے. ہم وہ حق تھے جس نے کچھ حصہ باطل کا چرا لیا اپنی خواہشات کو پھیلانے کے لیے, اور اب جو چرایا تو اس کے بعد مولانا نے لکھا ہے اب ایسی صورت میں باطل کی زبان تیز تیز چلنے لگتی ہے. باطل پروپیگنڈا مچا مچا کر ان کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے, اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. جب ہم نے ان کے اصولوں کو قبول کر لیا, اب ان کے اصولوں میں ہماری جیت کا کوئی امکان نہیں ہے. ہماری جیت کا کب امکان بنے گا؟ جب ہم اپنے اصولوں کے اوپر عمل کرنا شروع کریں, بنیاد کے اوپر واپس آ جائیں. سادہ ترین کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ بنیاد کے اوپر واپس آ جائے. اپنے طور پر سوچیے, جو اللہ کے رسول نے اجازت دیا ہے وہ کروں گا, جو اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دیا ہے اسے کیوں کروں؟ سادہ سی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہم. ان چیزوں کو لے کر نکلیے اور اپنے آپ سے پوچھنا شروع کر دیجئے. یقین فرمائیے, قرآن کریم نے فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, فرمایا جو اللہ کے سوا گھر بناتے ہیں ان کے گھر مکڑی کے جالوں کی طرح ہیں, اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے. یہ سارا ظلم کا نظام مکڑی کا جالا ہے, سارا کا ظلم کا نظام مکڑی کا جالا ہے, کچھ نہیں ہے اس کے اندر. وہ جو سید حسن نصر اللہ نے کہا یا امام خمینی نے کہا, دونوں نے جو کچھ کہا کہ اسرائیل کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے. اب سمجھ میں آنے لگا کہ ہاں یہ صرف مکڑی کا جالا ہے, صرف کس بات پہ کما رہے ہیں, میری اور آپ کی خواہشات نفسانیاں کے اوپر. ہم میں کنٹرول ہوتا یہ نہیں کما سکتے تھے, یہ نہیں جیت سکتے تھے, ہم ان کی جیت کے ذمہ دار ہیں. اب ذرا تصور کیجئے, ہم ایک طرف سے دعوے دار ہیں نصرت امام کے, دوسری طرف سے ان کی جیت کے ذمہ دار ہیں. یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ اب جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارا اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اگر اب تک ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک ظالمانہ نظام ہے, وہ ظالم ملا مطرفین کے ذریعے سے انسانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے, انہیں فحشا میں پھنساتا ہے, انہیں رقابت کے اندر پھنساتا ہے, ان کی ہمتوں کو کم کر دیتا ہے, ان کی ثقافت کو ختم کر دیتا ہے, لیکن ان تمام کے بعد ایک ظلم ہوا ہے جو ہم اپنے اوپر کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ جب ہم اپنی ہوا و ہوس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, کہ وہ ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب تک ہم اس پہلے ظلم کو نہیں توڑیں گے کہ ہم اپنی طرف سے آ کر کہیں گے ہم یہ کام نہیں کریں گے, جو اللہ نے نہیں چاہا وہ ہم کیوں کریں؟ آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں, پھر میں آپ سے اشارہ کروں گا. آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں, آپ ہی کے محلوں کے اندر ویڈیو سینٹرز بھی چل رہے ہیں, آپ ہی کے محلوں کے اندر میوزک کے سینٹرز بھی چل رہے ہیں, آپ ہی کے محلوں کے اندر فسق و فجور پر اپنی دوسری چیزیں بھی چل رہی ہیں. مجھے بتائیے ان سب سے کون, ان سب کو کون پے کر رہا ہے؟ ان سب کو کہاں سے ان کو رقم مل رہی ہے؟ یہ سب امریکہ سے پیسہ آ رہا ہے کیا ان کے پاس؟ یہ ویڈیو سینٹر والے کو امریکہ پیسہ دے رہا ہوگا کہ یہاں ویڈیو سینٹر کھولے؟ نہیں, یہ ہماری آبادیاں کر رہی ہیں, ہماری آبادیاں انہیں پال رہی ہیں, ان فسق و فجور کے اڈوں کو. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کون ان کو پیسہ دے رہا ہے؟ آپ اپنی آبادیوں کو دیکھیے, ہماری آبادیاں الحمدللہ اس کراچی شہر کے اندر کئی جگہ پر ہماری آبادیاں, لیکن ان تمام جگہوں پر بھی ہیں. چلیے باقی جگہوں کے اوپر فسق و فجور تھا, یہ ان جگہوں پر کیوں ہے؟ یہاں پہ کون لے کر آ گیا؟ پھر ہمارے گھروں کے اندر کیوں ہیں؟ فرض کر لیتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے بازار کے اندر دوسرے لوگ بھی استفادہ کر رہے تھے, گھروں کے اندر نہیں ہے کیا؟ گھروں کے اندر کون لے کے آیا؟ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی نہیں ہے, ہم ذمہ دار ہیں. اور یہ ہمارے بچے, یہ ان کا حق ہے کہ یہ قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑے, کہ ہم تو وہ زندگی گزارے تھے جو ہمارے باپ دادا نے گزاری تھی, ہمارے باپ نے اس طرح زندگی گزاری تھی. اور آپ اور وہ ہماری بہنیں جو سن رہی ہیں, سب ذمہ دار ہیں ان باپ کے. اپنی اولاد کو کیوں تباہ کریں اپنے ہاتھوں میں؟ ہاں کچھ چیزیں ناگزیر ہیں, مثال کے طور پر ہمارے بچے, چونکہ ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہیں, یونیورسٹیز نہیں ہیں, تو وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, وہاں پر ان کی تباہی کا ساز و سامان ہوتا ہے. اگر ہمارے بچے تربیت یافتہ ہوں تو وہاں پہ جا کے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, وہاں کے ماحول کو متاثر بھی کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں جو ناگزیر ہیں, ٹھیک ہے ہمیں یونیورسٹیز میں بھیجنا پڑے گا جہاں پہ نظام خراب ہے, لیکن باقی سب کچھ کیا ہو سکتا ہے؟ باقی سب کی بہتری کیوں نہ کریں؟ تو آپ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے, اپنی فکر کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے, مختلف چیزوں کو مطالعے کے اندر لے کر آئیے. کچھ ایسا کیجئے کہ اگر کوئی فکر یہاں پہ نافذ ہو, اس فکر کو سمجھنے والے لوگ موجود ہوں. وہ بہت ساری باتیں ہوتی نہیں, تحقیقی ادارے ہونے چاہیے ہمارے پاس جو لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ یہاں پر ہو کیا ہے, لیکن کم از کم تحقیقاتی ادارے نہیں ہیں, تو آپ کی اپنی فکر و شعور تو ہونی چاہیے. اس میں سب سے بڑی کمی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں بالکل واضح بول کے بیان کر کے, اہل بیت کی فکر سے ہم آشنا نہیں ہیں. ہماری فکروں کے اندر اہل بیت کی فکر کے ساتھ دوسری فکریں مل گئی ہیں. اس کا حل یہ ہے, خاندان اہل بیت کے متون, ٹیکسٹ, ان کی عبارتیں پڑھنے کی کوشش کی تھی. دیکھیے صاف سی بات, اگر آپ نے مجھ سے اہل بیت کی فکر سیکھی ہے تو آپ نے مجھ سے اہل بیت کی فکر نہیں سیکھی, اہل بیت پلس میری فکر سیکھی ہے. بلاخر میں جو اپنی رائے رکھتا ہوں وہ بھی تو دخالت دوں گا اس کو بیان کرنے میں. جائیے خود بھی کچھ سیکھیے, نہج البلاغہ کو پڑھیے. خاندان اہل بیت کی روایات دسیوں ہزار ہمارے پاس موجود ہیں, انہیں پڑھنے کی کوشش کیجیے. مشکل لگے پھر پوچھئے, مشکل لگے پھر آئیے پوچھ لیجیے, تو ہم بتانے کی کوشش کریں مطلب کیا ہے اس کا, لیکن چاہیے خود پڑھیے, خود سمجھنے کی کوشش کیجیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. کوئی گناہ نہیں ہوگا, کسی نے اگر کوئی یہ کہتا بھی ہے نا کہ یہ عام آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑی سطح کا آدمی یہ بات نہیں کرے گا کہ عام آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے نہج البلاغہ. نہیں نہیں, کسی نے نہیں کہا, یہ بالکل ایسی جیسے کوئی کہے عام آدمی کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ آدمی نہیں چاہیے پڑھے, اس میں سے سمجھنے کی کوشش کرے. خاندان اہل بیت نے جب کہا تھا تو کیا سارے علماء کے لیے کہا تھا؟ مثلا جب امیر المومنین کھڑے ہوئے تھے جہاں پر وہ خطبہ دے رہے تھے مسجد کے اندر, تو کیا وہاں سارے علماء بیٹھے تھے؟ ایک سے ایک جاہل بیٹھا تھا وہاں پہ,
ایک بڑا بدو بیٹھا تھا وہاں پر, ان تمام کے سامنے امیر المومنین نے وہ خطبے کہے اور اب ہم چھپا کے رکھ لیں کہ عام آدمی نہ پڑھیں, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ آپ کے لیے پڑھیے, اس کو جا کے دیکھیے, جو نہیں سمجھ میں آیا اس کو چھوڑ دیجیے, جو سمجھ میں آیا کم سے کم اس کو تو دیکھ لیجیے. 241 خطبے ہیں, 70 سے زیادہ لیٹرز ہیں, 400 سے زیادہ مختصر کلمات ہیں امیر المومنین کے, ان میں کچھ نہیں ہے ہمارے لیے. پوری دنیا تو کہہ رہی ہے کہ یہ کلام مخلوق سے بڑھ کر ہے اور کلام خالق سے ذرا سا کم ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے کچھ نہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ ان چیزوں پر ہمیں تو اب کیا ہوگا, اگر ایک ایک فرد جاتا ہے خاندان اہل بیت کی فکر سے آشنا ہو جاتا ہے تو خود بخود اس دام سے بچنے کی کوشش کرے گا جس کے اندر دشمن اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے, اور آپ کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کرنا بھی آسان ہوگا. اپنے آپ کو خاندان اہل بیت کے ساتھ زندہ رکھیے, ان کی فکر کے اوپر چلنے کی کوشش کیجیے. وقت سخت وقت ہے, یعنی اب کل سے میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے تھوڑا سا اس عالمی پس منظر کے اندر بھی ذکر کروں کہ یہ ظلم کا نظام جائے گا کہاں تک, اس وقت کہاں پر پھیلا ہوا ہے. لیکن اپنی ذاتی زندگی تک اگر بات کریں, وقت سخت وقت, آپ کی اور میری ذاتی ترین زندگیوں کے اوپر حملہ ہوا ہے ان ظالموں کی طرف سے, اور اگر میں اور آپ اتنے ہوشیار نہیں ہوئے, اتنے بیدار نہیں ہوئے, پھر ہمارے لیے وقت واقعہ سخت ہو جائے گا. طریقہ کار ایک اور بتاتا چلوں آپ کی خدمت میں, جتنا ہو سکتا ہے اہل بیت سے اپنی ذات کو جوڑنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے ایک دفعہ ہوتا ہے آپ یہاں پہ تشریف لائے, مجلس میں آپ نے مجلس سنی, گھر واپس چلے گئے, معاملہ ختم ہو گیا. نماز پڑھنے مسجد تک آئے, مسجد میں آپ نے نماز پڑھی, گھر واپس چلے گئے, معاملہ ختم ہو گیا. اب جو گھر گئے اس کی ثقافت کچھ اور ہے, مجلس کی ثقافت کچھ اور ہے. مسجد میں آئے اس کی ثقافت کچھ اور, گھر گئے اس کی ثقافت کچھ اور, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے گھر میں بھی اہل بیت کی ثقافت نظر آنی چاہیے, گھر میں بھی اہل بیت کا رنگ نظر آنا چاہیے. آپ اپنے گھر کے اندر پہنچے, آپ کو یوں لگے جیسے یہ واقعی یہ گھر ایسا ہے جہاں پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے رہے. اس طریقے سے زندہ کیجیے اپنے گھر, آپ کی ذاتی زندگی میں اہل بیت کا ذکر ہو. اس خاطر میں کہتا ہوں زیارت عاشورہ بہت اہم ہے, یہ زیارات بہت اہم ہے ہمارے لیے. زیارت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نماز کے بعد یا مجلس کے بعد کھڑے ہو کر زیارت پڑھیں, نہیں, یہ زیارت آپ تنہائی میں بھی پڑھیں. تنہائی میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اپنا ذاتی خطاب کیجیے امیر المومنین کو, ذاتی خطاب کیجئے سید الشہداء کو, اور یہ سوچ کر پڑھیے کہ سید الشہداء سامنے کھڑے. آپ کی ذات کا تعلق ہونا چاہیے. اس اعتبار سے دیکھو تو پھر ایک اور جملہ سمجھ میں آتا ہے, آپ مصائب پر روتے ہیں مجلسوں کے اندر, مجلسوں کے اندر مصائب پر رو, یہ رونا بہت اچھا ہے, اس پہ ثواب بھی ہے, اہل بیت کی فکر کا پوری دنیا تک پیغام بھی ہے. لیکن ایک کام کیجئے, کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اکیلے میں سید الشہداء کی مسائل پر رویا کریں, اکیلے میں رویا کریں. آپ اکیلے میں بیٹھ کر ذکر کریں گے امام حسین کا, آپ کی ذات امام حسین سے جڑنا شروع ہو جائے گی, آپ کا خود کا رابطہ امام حسین سے بنے گا. بچوں کو بھی اس طریقے سے پرورش کرنے کی کوشش کیجیے, بچوں کو اپنی زندگی میں امام زمانہ نظر آنا شروع ہوگا, ان کا وجود مقدس نظر آئے. بار بار ذکر کیجیے, موقع مناسبتوں سے ذکر کیجیے. ابھی موقع ہے ہمارے پاس, ابھی ان بچوں کو ہم خطاب کر سکتے ہیں, ابھی ہم بچوں کو لے کے امام کی سمجھ چل سکتے ہیں. اس طریقے سے کرنا شروع کر دیجئے, جب مولا تشریف لائیں ہمیں بتاؤ, ہمارے بچوں کو بتاؤ اب امام کیوں تشریف لا رہے, اب کیا ہونا ہے. بچپن میں کبھی سنتا تھا, یقین فرمائیے ابھی تو پھر ثقافت تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے. میں سوچتا ہوں واقعی 30 سال کے اندر عجیب عجیب چیزیں ہوئی ہیں, اچھائی کی ثقافت بھی بڑھی ہے, برائی کی ثقافت بھی بڑھی ہے. 30 سال پہلے جب میں سنتا تھا امام کا ذکر آیا کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے اس وقت بہت سخت وقت ہوگا, اس وقت سے بچنے چاہیے, اتنا سخت وقت ہوگا, اس میں اتنے لوگ مارے جائیں گے, امتحانات اتنے سخت ہوں گے, اس وقت سے بچنا چاہیے کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے. نہیں, یہ نہیں ہونا, آپ کے ایمان کمزور ہے, میرا ایمان مضبوط ہوتا کہ اس وقت کے لیے قابل بن سکوں میں. ہاں وقت تو سخت ہے, امتحانات بے تحاشا ہیں, لیکن اپنے ایمان کو اتنا کمزور کیوں رکھوں گے میں اس وقت کے قابل نہ بن سکوں. اتنا مضبوط کر لیجیے کہ اس وقت کے قابل بن جائے, اور آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں پھر میں کہوں گا آغاز یہیں پر ہے, اپنی ہوا و ہوس سے ٹکرانا شروع کر دیجیے, آخر تک یہی کچھ رہے گا. دیکھیے نا کربلا کے اندر کیا ہوا, چند لوگوں کو دعوت دی گئی کہ بھائی اپنی ہوا و ہوس سے ٹکراؤ اور اپنے امام وقت کا ساتھ دے دو, چونکہ ہوا و ہوس سے ٹکرانے کی عادت نہیں تھی, مقابلے میں پورے نہیں ہوئے. اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں جو چاہوں گا کروں گا, اس وقت امام کا ساتھ دے دوں گا, یہ نہیں ہونے کا ہے. یہیں پر کر لیجیے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اپنے آپ کو لے کر جائیے. اب میں جتنی بھی چیزیں تفصیل سے بولتا چلا جاؤں یہ کم پڑتا چلا جائے. مثال کے طور پر آپ نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ تھوڑی سی بے قاعدگی کر رہے ہیں. تھوڑی سی بے قاعدگی کیا ہے؟ مثال کے طور پر نماز وقت پہ نہیں پڑھ رہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا نماز توجہ سے نہیں پڑھتے, تو ایک بے قاعدگی ہے نا. ایک جگہ پر آپ نفس کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں. کیوں مار کھائے؟ کیوں جگہ چھوڑ دیں؟ 7 دن ہو گئے ہمیں امام کا ذکر کرتے ہوئے, نصرت امام کا ذکر کرتے ہوئے, ظالموں کے حربوں کا ذکر کرتے ہوئے. اگر 7 دن میں میں آپ کی زندگی میں کچھ نہ بدل پایا اور اپنی زندگی میں کچھ نہیں بدل پایا, یقین فرمائیے 7 دن ضائع ہیں. کچھ بدلنے کی طرف لے کے جانا ہے. مجھے یہ نہیں کرنا کہ میں آپ کو سارے نظریات دے کے چلے جاؤں, آپ نظریاتوں کا ٹوکرا بھر کے گھر پہ تشریف لے جائیں. نظریے کے زندگی میں آئیے, عمل کے اندر دکھائیے آپ نے کیا تبدیل کیا. اپنے آپ سے آج بھی حساب لے سکتے ہیں آپ. 7 دن پہلے کی کون سی غلط بات تھی جس کو میں نے 7 دن میں چھوڑنے کا وعدہ کیا؟ کوئی چیز ہو تو آپ چھوڑیں نا, یعنی کوئی ایسے انتخاب کریں اپنی زندگی میں. مثال کے طور پر ہم نے اتنا اصرار کیا ٹیلی ویژن کے اوپر فحاشائیں, آپ نے ٹی وی چھوڑ دیا. نہیں چھوڑا, آپ کیوں ضرور کر رہے ہیں میرے اوپر بھی اور اپنے اوپر بھی؟ کچھ تو ترک کیجئے, کچھ تو پتا چلے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی کام انجام پایا, ورنہ یہ اشرا یہ بھی ہو جائے تو اور بھی بہت سارے ہوں گے, اور عمل کچھ نہ ہوا تو پھر سب بیکار. آپ جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہے, زندگیوں کو بدلیے. اس کم وقت سے فائدہ اٹھا لیجئے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی طرف لے جائیے. تو آپ آج جا کر اپنا حساب لگائیے اور اپنے آپ سے پوچھے گا 7 دن پہلے تک اگر میرے اندر کوئی خرابی تھی, اس 7 دن کے ذکر کے نتیجے میں جو میں نے اپنے امام کا کیا کیا حاصل کیا. کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیے, تب کہیں جا کر مجھے اور آپ کو نصرت ملے گی. اتنا ہم ذکر کرتے ہیں کہ مولا کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے, پتہ نہیں لوگ آگے ہمیں کبھی کوئی فون کر رہا ہے, کبھی کوئی اس طرح آگے چلتے پوچھتا ہے زیارت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ کوئی نہیں کہتا زیارت کے لیے قابل بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب یہ باتیں کر رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. بھائی زیارت سے پہلے تو اپنی قابلیت کا معاملہ ہے. اگر ہم اور آپ اتنے قابل ہوں کہ ہم زیارت کرنے والے ہوں تو مولا تو خود ہی ہمیں زیارت کا شرف دے دیں گے, وہ کیوں کر روکیں گے ہمیں؟ پہلے زیارت کے شرف کے قابل بن جائیے, پہلے اپنے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ کر لیجیے کہ زیارت کے شرف ملے, اس کے بعد سب کچھ ہونے والا ہے. اور بس جب آپ یہ کام کرنے لگیں, اللہ سے نصرت مانگنے لگیں, تو پھر آپ اس امام کا ذکر کریں جس کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کوئی چیز پردہ غیب میں ان سے چھپی بھی نہیں. اگر ہم نے اور آپ نے خلوص سے ان کا ذکر کیا, وہ اس ذکر خلوص کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے اور آپ نے کیا کیا. خلوص کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کی. آیت اللہ بہجت سے کوئی پوچھتا ہے, کہتا ہے کہ یہ ظہور کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہنے لگے کہ دعا کرو, دعا کرو امام کے لیے, دعا کرو کہ امام ظہور کرو. کہنے لگے کتنا دعا کرو؟ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم اس دعا کی حد کتنی ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے دعا کرو جتنا کثرت سے دعا کر سکتے ہیں امام کے وجود کے لیے دعا کرو کہ امام تشریف کرو. ہمیں اور آپ کو بھی یہی چیز سوچنی پڑے گی, کتنا ذکر کر سکتے ہیں ان کے وجود مقدس کا. اپنی زندگیوں کے اندر جاری کرتے ہیں ذکر, جتنا زیادہ ہو پائے گا نصرت خدا اتنی نزدیک ہوتی چلی جائے گی. اور اس ذکر حسین کو اس ظہور امام سے ملنا ہے. اس قانون کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اس ذکر حسین کا براہ راست تعلق ہے وجود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. جگہ جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پر جب آپ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہوں تو اس کے اندر لکھا ہوا خدایا مجھے توفیق دے میں اپنے امام کے خون کو ان کی نصرت کے لیے, ان کے فرزند کی نصرت کے ساتھ طلب کر سکوں کہ وہ امام تشریف لائیں, یہاں سے میں خون حسین کی طلب گاری کے لیے تیار کھڑا ہوں, اور جب وہ تشریف لائیں تو میں ان کا ساتھ دوں گا, پھر خون امام حسین کا طلب کیا جائے گا, خون امام حسین کو طلب کیا جائے گا. یہ تمام عاشقان حسین تیار ہوتے رہیں گے.
یہ جو ذکر حسین دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا ہے اور یہ صرف چند سالوں کے اندر ہوا ہے, یہ اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اس ذکر حسین کے سائے میں امام زمانہ کا ذکر کونے کونے تک پہنچ گیا ہے. اب دنیا کو سوچنا پڑے گا, سید الشہداء کے ذکر کو دیکھنا پڑے گا. آپ نے دیکھا کربلا کے اندر کیا ہوتا ہے, 35 لاکھ آدمی, 40 لاکھ آدمی امام حسین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں. ہاں یہ فضیلت نہیں ہے. اب دنیا دیکھنے پر مجبور ہو گئی ہے, ہر آگاہ آدمی سمجھنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ذکر حسین کی کوئی طاقت ہے. اس ذکر حسین کو لے کر اب دنیا کہیں سے کہیں پہنچنے والی ہے. فیضان محترم اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کیا. بحمد اللہ آپ کے اور ہمارے پاس ذکر حسین رہا, 1400 سال ان نسلوں نے ذکر حسین کیا. اب ان کو ایک نئے محاذ کی طرف جانا ہوگا جو ان کے فرزند کی نصرت کا زمانہ ہوگا. اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اسی ذکر حسین کا سہارا لیا. میں نے اتنا اس بات کو آپ کی خدمت میں تکرار کیا جتنا میرے لیے ممکن تھا, اور میں صرف اس وجہ سے آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سینوں کے اندر امام حسین کا ذکر. الحمدللہ آپ نے اتنا امام حسین کا ذکر کیا ہے, اتنا ان کے نام کے اوپر ماتم کیا ہے. تقریباً مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے اتنا ماتم کیا ہے, خدا انہی سینوں میں امام حسین کا ذکر رکھے گا. انہی سینوں سے سید الشہداء اور امام زمانہ کا ذکر بھی بلند ہوگا. یہیں سے آبان و انصار بھی آئیں گے. جب یہیں سے آبان و انصار آنے تو اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جتنے مسائل جھیلے ان مسائل کے پیچھے امام زمانہ کا ذکر بار بار ہوتا رہتا تھا, بار بار ذکر ہوتا تھا کہ ایک فرزند آئیں گے اس دنیا کے اندر, ان تمام خون کا انتقام لے لیا جائے گا. اس کربلا کے واقعات کو دیکھیے. کربلا کے واقعے میں جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس میدان کربلا سے تشریف لے جانے لگتی ہیں, کتنا مشہور واقعہ ہے وہ واقعہ. چوتھے امام کو جب سوار کر لیتی ہیں ایک موقع پر مقتل کی سم دیکھتی ہیں, اپنے فرزند کی سم دیکھتی ہیں, سید سجاد کو دیکھتی ہیں کہ سید سجاد کے چہرے کے اوپر پریشانی تاری ہوئی بھی ہے, لاشوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر غم کی کیفیت ہے. اچانک پکارنے لگتے ہیں کہ جیسے زمین, جیسے ان کی روح پرواز کرنے والی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان سے چک جملات ارشاد فرماتی ہیں. ان جملات کے اندر کہتی ہیں, بیٹا غم نہ کھاؤ, یہ ذکر ہمیشہ باقی رہے گا. یہ جو لاشیں دیکھ رہے ہو یہ تمام لاشیں دفن ہو جائیں گے, ان کے اوپر مزار تعمیر ہوں گے, ان مزاروں کے اوپر تمہارے باپ کا ذکر کرنے والے آئیں گے. ہم نے تو یہاں پر دیکھا نا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس واقعے کو بیان کر رہی ہیں کہ ایک موقع آئے گا, کوئی قوم آئے گی, تمہارے باپ کا ذکر ہوگا. اگر کوئی جا کر پوچھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے زمانے سے یہ ندا تھی, بی بی سیدہ کے زمانے سے یہ ندا تھی کہ ایسا ہوگا, یہ تمام کا تمام نور پھیلے گا, یہ تمام واقعات پھیل جائیں گے. کوئی جا کر اس زمانے کو دیکھنے کی کوشش کرے. استاد فاطمی نیا ایران کے ایک مقدس عالم, کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا, اپنے مسائل کے اندر ایک جملہ فرما گئے, اپنے مسائل کے اندر ایک جملہ کہا جو سننے والا تعجب کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جب بی بی کے گھر کے اوپر وہ لوگ جمع ہوئے آگ لگانے کے لیے, اس دروازے کو آگ لگا دی اور وہ دروازہ بی بی کے وجود مقدس کے اوپر گرا, تو پہلی آواز جو بی بی نے دی وہ یا مہدی کی آواز تھی. پہلی ندا جو بی بی نے دی وہ یا مہدی کی ندا دی کہ اے میرے فرزند مہدی, اے میرے اسلاف کے اندر چمے ہوئے مہدی, میری نصرت کے لیے زمین کے اوپر آ جاؤ. یہ امام جب تشریف لائیں گے یہ فاطمہ زہرا کا پرچم لے کر آئیں گے, یا سار اللہ کا پرچم لے کر آئیں گے, یا ابا عبداللہ کا پرچم لے کر آئیں گے. ان کے غلام دنیا کے اندر پھیل جائیں گے, اس سیدہ کے وجود مقدس کا انتقام لیں گے, اس محسن کا انتقام لیں گے, سیدہ کی گری ہوئی نسلوں کا انتقام لے لیں گے, کربلا کے اندر پھیلے ہوئے لاشوں کا انتقام لے لیں گے. یہ سارا
اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تعلیمات اہل بیت کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار ہر گزرتے ہوئے دن کو اہل بیت سے نزدیک تر ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہو تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والوں میں سے جو بیمار ہیں, بالاخص سید شہزاد حسین حسنین زیدی, ان تمام کو شفا عاجل کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والوں میں سے جو لوگ بے گناہی کے عالم میں جیلوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, بالاخص ہمارے رفقا جو جیلوں کے اندر ہیں, پاک پروردگار تجھے واسطہ امام ہفتم کا جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آبان و انصار میں شمار فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.